بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج بروز جمعہ 10 اپریل 2015 کی صبح کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب اللہ تعالیٰ کے اس پیارے گھر میں جمع ہوئے ہیں. دین کے ایک بنیادی مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اس کا تعلق نماز سے ہے، جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے. آج کی نشست میں، اس خاص نشست میں، فضیلت الشیخ العلامہ شیخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم اور پیارا مختصر سی کتاب شروط الصلاۃ وارکانہا وواجباتہا کی شرح، ترجمہ اور شرح کرتے ہیں، اور ایک ہی مجلس میں انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ان مسائل کو میں آسانی کے ساتھ بیان کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. مقدمے کے طور پر میں تین چیزوں پہ باتیں کرنا پسند کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ کتاب کا متن پڑھیں گے اور ترجمہ شرح بھی کرتے رہیں گے. مقدمے میں پہلی بات، شیخ الاسلام المجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف. دوسرے نمبر پہ، اس کتاب اور اس موضوع کی اہمیت، اور تیسرے نمبر پہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کہ نماز کی شروط، ارکان اور واجبات کی جو تقسیم ہے، یہ تقسیم کہاں سے آئی ہے، یہ بدعت ہے. اس کا انشاءاللہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بدعت کیوں نہیں ہے اور اس کی کیا دلائل ہیں. مقدمے کا پہلا پوائنٹ، فضیلت الشیخ العلامہ شیخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ، مختصر سا تعارف. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے. فضیلت الشیخ کا تعارف پہلے بھی کئی دروس میں کر چکا ہوں، ویب سائٹ پہ اگر آپ چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو مزید تفصیل ملے گی. میں صرف تھوڑے سے وقت میں یہ بیان کرنا پسند کرتا ہوں کہ فضیلت الشیخ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی النجدی ہے. وینا میں پیدائش ہوئی 1115 ہجری میں، اور ان کی ساری زندگی جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے علم اور تعلیم میں گزری ہے. 10 سال سے کم عمر میں حافظ قرآن بنے، اور پھر علم حاصل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اپنے زمانے کے علامہ اور شیخ الاسلام مجدد کا لقب دیا گیا. اور جب ہم کہتے ہیں شیخ الاسلام اور مجدد، شیخ الاسلام کا لقب پوری تاریخ میں چند لوگوں کو دیا گیا ہے، اور شیخ الاسلام اس ہستی کو کہتے ہیں جو علوم شرعیہ کے مختلف علوم میں مہارت حاصل کرے، عقیدہ کے علم میں، تفسیر میں، فقہ میں، حدیث میں، سیرت میں، اور دیگر جو علوم ہیں شریعت کے جو میں مہارت حاصل کرے، تو خاص طور پہ جو عقیدہ کا علم ہے، توحید کا علم ہے، جو ان علوم میں مہارت حاصل کرتا ہے اسے شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے. وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے اور پوری دنیا میں بلکہ شیخ الاسلام کی جو کتابیں ہیں ان کی نشر و اشاعت ہوئی ہے اور پوری دنیا میں ان سے فائدہ حاصل کیا گیا ہے. جیسا کہ قواعد اربعہ کا رسالہ ہے کلمہ توحید کے تعلق سے, بلکہ کلمہ توحید کے پہلے حصے کے تعلق سے, لا الہ کے تعلق سے آپ سمجھیں, قواعد اربعہ ہیں. پھر اصول ثلاثہ ہیں اور کشف شبہات ہیں, کتاب التوحید ہے, نواقض اسلام ہے, فضل الاسلام ہے اور دیگر رسائل فضل شیخ رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہت معروف اور مشہور ہے. اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں برکت ڈالی ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں کتاب التوحید پڑھی جاتی ہے, اصول ثلاثہ پڑھے جاتے ہیں. بنگلہ دیش, انڈونیشیا, ملیشیا کی مساجد میں یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں. اور اپنے زمانے میں واحد عالم تھے جنہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا. سعودی عرب میں بھی یہاں پر بھی مزارات تھے, یہاں پر بھی قبر پرستی ہوتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک شخص کے جہاد سے, جد و جہد سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا واحد ملک ہے آج سعودی عرب, اس میں آج ایک قبر بھی نہیں ہے جس کا طواف کیا جاتا ہو یا عبادت کی جاتی ہو. اور ان کی زندگی میں ان کے دشمن بھی بہت زیادہ تھے, ان کے وفات کے بعد دشمنی اور بڑھتی گئی, یہاں تک کہ ایک لفظ وہابی کے نام سے معروف اور مشہور ہوا جو گالی کے طور پہ دیا جاتا تھا, فلان وہابی ہے یعنی کام سے گیا ہے, یعنی سب سے بڑی گالی وہابی کی ہوتی تھی کسی زمانے میں. اور اگر یہ لوگ انصاف سے کام لیتے تو پھر وہابی نہ کہتے, محمد ہی کہتے, کیونکہ ان کا نام محمد ہے اور ان کے والد صاحب کا نام عبد الوہاب ہے, لیکن محمد ہی لفظ کیونکہ اچھا ہے, پیارا ہے, دلوں میں فوراً جگہ کر لیتا ہے, تو اس لیے ان ظالموں نے نا انصافی کرتے ہوئے عبد الوہاب سے وہابی نکالا. اگرچہ عبد الوہاب بھی اللہ تعالیٰ کا نام وہاب ہے, اس کا بندہ ہے, لیکن کیونکہ جہالت عام ہے دنیا میں, خاص طور پہ اسلامی دنیا میں, تو پھر عوام الناس جاہلوں کے لیے یہ لفظ کچھ نیا تھا اور وہ لوگ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. بلکہ جتنی شیخ صاحب کی مخالفت کرتے رہے اتنی اللہ تعالیٰ کی دعوت کو مزید تقویت عطا فرمائی اور مزید چار چاند لگے, یہاں تک کہ پوری دنیا کی ان کی دعوت جو معروف و مشہور ہوئی. اور ان کا معاہدہ الامام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا اور سیاست اور شریعت ایک ساتھ ملی, اور ان دو اماموں کے جد و جہد سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد آج سعودی عرب واحد ملک ہے جہاں پر توحید اور سنت عمر سلف کی دعوت دی جاتی ہے. واللہ اس ملک میں جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا انعام اور احسان, بہت سارے انعامات اور احسانات کے ساتھ ساتھ وہ یہ انعام اور احسان ہے کہ توحید اور سنت کی دعوت اگر کوئی شخص اس ملک میں نہیں سیکھتا تو پھر کہیں نہیں سیکھتا. واللہ بہترین موقع ہے, کہیں یہ موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے. اس ملک میں ہم آئے, روزی روٹی کمائیں اور جیبیں بھر کے اس ملک سے چلے جائیں, اور جو اصل مقصد زندگی کا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئے, واللہ ہم کہیں کے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں میں سے ہمیں چنا ہے اور اپنے گھر کا پڑوسی بنا دیا ہے. ہم یہاں پر اس عظیم ملک میں رہتے ہیں, پوری دنیا کی آنکھیں اس ملک کی طرف ہیں, واللہ پوری دنیا کی آنکھیں. یہ واحد ملک ہے جس میں توحید 100% زندہ ہے, جس میں ایک مزار بھی قائم نہیں ہے, جس میں بدعات اور خرافات کا وجود نہیں ہے. اگر کوئی بعض لوگ گھروں میں کرتے ہیں چھپ کے, تو چھپ کے کرتے ہیں, مغلوب ہیں وہ لوگ. اس لیے اس ملک میں ہم آئے ہیں تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور شکر عمل سے ادا کیا جاتا ہے. اور عمل کیسے ہوگا؟ علم حاصل کرنے سے, توحید کی دعوت میں خود حصہ لینا, علم حاصل کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا اور پھر اس کی طرف دعوت دینا اور پھر صبر کرنا, یہ کامیابی کے چار بنیادیں ہیں. اور آج تک دیکھیں آپ, سیاست امور آل سعود کے پاس ہے اور شرع امور آل شیخ کے پاس ہے. آل شیخ کون ہے؟ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہیں. آج بھی جو مفتی اعظم ہیں ان کے پوتوں میں سے ہے, اولاد میں سے. سبحان اللہ, شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے بہت سارے علوم میں انہیں مہارت حاصل کی ہے, عقیدے کے علوم کے ساتھ ساتھ, جیسے کہ آج کے رسالہ ہم پڑھ رہے ہیں, شروط الصلاۃ وارکان واجباتہا, یہ نماز کے تعلق سے ہے جو دوسرا رکن ہے اسلام کا کلمہ شہادت کے بعد. اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں, دیکھیں گے انشاءاللہ, مختصر سے الفاظ ہیں لیکن جو بنیاد ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کو تیسری چوتھی بات نظر تو پھر مجھے پکڑے. اور آج یہ بھی ثابت ہوگا انشاءاللہ کہ جو لوگ شیخ فضلت الشیخ رحمۃ اللہ سے نفرت کرتے تھے یا دل میں ابھی بھی کچھ کینہ رکھتے ہیں یا ان کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں, تو آج دیکھیں گے کہ ان کا قصور کیا ہے. آپ کو ہر جملے کے بعد, ہر جملے کے بعد میں کہہ رہا ہوں, نوٹ کر لینا, آیت ملے گی, حدیث ملے گی. اور بہت کم علماء میں دیکھے دنیا میں جن کی اپنی باتیں کم ہیں اور دلائل بہت زیادہ ہیں. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا. شیخ الاسلام کو مجدد بھی کہا جاتا ہے. مجدد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ تجدید کی ہے. کس چیز کی؟ توحید کی, سنت کی اور منہج سلف کی. مجدد کہا جاتا ہے, اور توحید کی تجدید بنیاد ہے کسی بھی تجدید کی. اور تجدید نئی چیز کو کہتے ہیں, یعنی بعض علوم مندثر ہو جاتے ہیں, دبا دبا کے ان کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا نور کو, توحید کو, نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا, لیکن دب جاتا ہے وقتی طور پہ. پھر اللہ تعالیٰ کو مجدد بھیجتا ہے جو تجدید کرتا ہے توحید کی, اور پھر سے توحید اس امت میں موجود ہوتی ہے, اور پھر سے اس کی دعوت, اس کا دعوت دی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں. تو مجدد کیوں کہا جاتا ہے؟ تجدید کی ہے, توحید کی, سنت کی اور منہج سلف کی. دوسری بات مقدمے کے طور پہ جو بیان کرنی تھی, اس موضوع کی اہمیت, نماز ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد, اور نماز کی بنیادیں جاننا نماز پڑھنے سے پہلے ہے. بعض لوگ بڑے اچھے نمازی ہیں لیکن نماز کا حق ادا نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر نماز کے بعض حصوں میں خلل پیدا ہو جائے تو اس وقت ہم نے کرنا کیا ہے؟ کب سجدہ سہو کرنا ہے؟ کب رکعت کو دوبارہ دہرانا ہے؟ کب نماز کو دوبارہ دہرانا ہے؟ یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. اور میں بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, یہ جو رسالہ ہے, یہ کتاب ہے شروط الصلاۃ کی, ارکان الواجبات کی, یہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں. اس سے پہلے کلمہ توحید ہم نے پڑھا ہے. کلمہ توحید کی ارکان, شرطیں اور لوازمات جو ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, الحمدللہ ہم سب نے پڑھا ہے. اور جس نے نہیں پڑھا, ابھی بہترین موقع ہے. واٹس اپ سرکل جو ہمارا اسٹڈی سرکل ہے, اس کا جو دوسرا بیچ ہے انشاءاللہ اس کا رجسٹریشن ابھی جاری ہے. تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے, جنہوں نے حصہ نہیں لیا وہ دوبارہ حصہ لے لیں, ویب سائٹ پہ جائیں اور جو فارم ہے اس فارم کو فل کریں اور رجسٹریشن کر لیں. انشاءاللہ آپ کو لیکچر واٹس اپ کے ذریعے پہنچے گا, اور پھر اس کا ٹیسٹ کب ہونے پورا آپ کو اسکیڈول دے دیا جائے گا, اور پوری ڈیٹ بھی دے دی جائے گی. آپ لیکچر سننا ہے, پھر امتحان دینا ہے, اس کو انشاءاللہ پاس کرنا ہے, پھر اگلے لیول پہ انشاءاللہ جانا ہے. تو کلمہ توحید پہلے, اور پھر یہ جو رسالہ ہے انشاءاللہ یہ پڑھیں, اور پھر ارکان اسلام کے جو باقی ارکان ہیں وہ پڑھیں. تیسرے نمبر پہ جو مقدمے کے طور پر جو بات بیان کرنی تھی, کہ یہ جو تقسیم ہے شروط الصلاۃ, ارکان اور واجبات کی, یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ لوگ خود کہتے ہیں دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. کس آیت میں لکھا ہے کہ نماز کی نو شرطیں ہیں, جیسے کہ ابھی بیان کریں گے انشاءاللہ. شروط الصلاۃ تسعہ, کس نے کہا ہے؟ کسی آیت میں تو ہمیں دکھائیں, کسی حدیث میں ہمیں دکھائیں, یہ کس نے کہا ہے کہ ارکان الصلاۃ 14 ہے, واجبات 8 ہیں؟ یہ تم لوگ کہتے ہو, لوگوں سے منع, لوگوں کو منع کر بدعت سے اور خود بدعت ایجاد کرتے رہتے ہو, تو یہ تقسیم بدعت ہے. میں کہتا ہوں یہ بڑی غلط فہمی ہے. یہ بات درست ہے کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, لیکن یہ غلط ہے کہ یہ کہنا کہ نماز کی شرطیں نو ہیں یہ بدعت ہے, یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ نمبر ایک, ہر مسئلے کی دلیل موجود ہے کہ شروط الصلاۃ نو ہیں. پہلی شرط سے لے کے نویں شرط تک آپ دیکھیں کہ دلیل موجود ہے. بدعت تب ہوتی کوئی ایسی شرط بنائی جاتی جس کی دلیل نہ ہو اور اسے شریعت میں داخل کر دیا جاتا باہر سے, تب بدعت ہوتی. آپ دیکھیں اس میں کون سی نئی چیز ہے, ارکان کی دلائل دیکھیں, واجبات کی دلائل دیکھیں, سب دلیل موجود ہے, تو اس اعتبار سے یہ بدعت نہیں. دوسرے نمبر پہ یہ جو تقسیم کی گئی ہے شروط و ارکان اور واجبات کی, یہ صرف شریعت کے مسائل کو آسان کرنے کے لیے کی گئی ہے. اس کی مثالیں اور بھی ہمیں ملتی ہیں جن پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ بدعت نہیں ہے, اور دونوں میں جو کوئی فرق دکھائے. کیا فرق ہے؟ کہ جب ہم کہتے ہیں شروط الصلاۃ, ارکان اور واجبات, اور یہ مسئلہ ابھی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں جس پر امت کا اجماع ہے کہ اسے بدعت نہیں قرار دیا گیا. مثال کے طور پہ صحیح بخاری کو دیکھیں آپ, اس میں احادیث اور بعض آیات کو جمع کیا گیا ہے. یہ جو کتابیں ہیں مختلف احادیث کی کتابیں, صحیح بخاری مثال لینے آپ, کتاب الطہارہ ہے, کتاب الصلاۃ ہے, کتاب الزکاۃ ہے, یہ جو کتابیں ہیں, اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک ہی کتاب کو الگ سے لکھنے یا بیان کر لیں؟ اور پھر کتاب الصلاۃ ہے, پھر اس کی تبویب ہے, باب رفع الیدین فی الصلاۃ. اب ہوا کیا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے تعلق جتنی بھی احادیث تھی, جتنی بھی تھی نماز کے تعلق سے, سند اپنے آپ سے لے کے شروع کیا, اپنے استاد, ان کے استاد, ان کا استاد, پھر صاحب, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں تک پوری سند کو لے گئے, اور جس حدیث کا تعلق نماز سے ہے اسے الگ سے جمع کیا, اسے کہا کتاب الصلاۃ, اور جن حدیث کا تعلق رفع دین سے ہے, باب رفع الیدین. تو کیا بدعت ہے؟ تقسیم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ لیکن یہ طریقہ کسی آیت میں ہے, کسی حدیث میں ہے؟ نہیں ہے. اور اجماع ہے کہ نہیں سلف کا اور خلف کا اس مسئلے میں کہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے؟ دوسری مثال, احکام شرعیہ کتنی ہیں؟ 5 ہیں. کون سی ہیں؟ واجب ہے, مستحب ہے, جائز یا مباح ہے, مکروہ ہے, حرام ہے. کتنی ہیں؟ 5 ہیں. کیا دلیل ہے؟ کسی آیت میں ہے کہ 5 ہیں؟ کسی حدیث میں ہے کہ 5 ہیں؟ امت کا اجماع ہے کہ نہیں یہ 5 ہیں؟ کتنے مسائل شرعیہ ہیں؟ 5 ہیں, چھٹی نہیں ملے گی آپ کو. تو دلیل کیا ہے؟ تتبع استقراء النصوص, جمع کیا گیا نصوص کو, دیکھا گیا کہ حکم شرعی ان 5 کے اندر ہی رہتا ہے. کوئی مسئلہ شرعی دیکھ لیں آپ, سود کھانا حرام ہے, صلاۃ الاشراق بھی پڑھی ہے, کیا حکم ہے؟ مستحب ہے. اخبار پڑھنا جس میں کوئی غلط بیانی یا کوئی جھوٹ یا کوئی اور بری تصویر نہ ہو, کیا مباح ہے. تو اس طریقے سے جو حکم شرعی جب آپ جانے کی کوشش کرتے تو ان 5 کے اندر گھومتا رہتا ہے. تو اس کی تقسیم کہاں پہ, کوئی دلیل ہے؟ کیوں علماء نے اس کو بیان کیا ہے؟ تاکہ علم آسان ہو جائے اور عوام الناس تک بھی آسانی سے پہنچے, علماء بھی آسانی سے اس کو سمجھے, اس کو لوگوں تک پہنچائے اور بیان کریں. تیسری مثال, توحید کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں. کیا دلیل ہے؟ کسی آیت میں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں, توحید ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات ہے, یہ بھی تقسیم ہے؟ نہیں ہے. لیکن جو بھی یہ جس نے بھی یہ تقسیم کی ہے بغیر دلیل کے کی ہے, تو کیا فرق ہے احادیث کو جمع کر کے اسے کتاب کا نام دینا, پھر ان میں سے تبویب کرنا, اور شروط الصلاۃ یعنی جن چیزوں کا تعلق نماز سے ہے اور نماز سے پہلے وہ چیزیں جو نماز کے لیے بہت ضروری ہیں شرط کہا جاتا ہے, ایک ساتھ جمع کر کے شروط الصلاۃ کہا گیا ہے؟ کوئی فرق ہے دونوں میں؟ رفع دین کے حدیث جمع کر کے رفع دین کے باب میں دیکھیں, یا شروط الصلاۃ ہیڈنگ دے کے نیچے نو شرطیں بیان کرو اسی دلیل بیان کرو, دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ بتایا نا مجھے, کوئی فرق نہیں. تو بدعت کہاں سے ہو؟ اس لیے جو یہ تفریق کرتے ہیں کہ حکام شرعیہ پانچ ہی مانتے ہیں, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, دیگر کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں جو کتاب اور تبویب کی گئی ہے, یہ بدعت نہیں ہے. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں, یہ بدعت کیسے ہے؟ رحمک اللہ.